السلام علیکم سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے اور ہم اسلام آباد اسٹوڈیو سے مخاطب ہیں۔ پروگرام پیش خدمت ہے نیا جہاں، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد فاروق اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اسد چودھری صاحب۔
السلام علیکم سامعین۔
سامعین، نیا جہاں میں ہم جائزہ لیتے ہیں ملک بھر میں ہونے والی دن بھر کی سیاسی معاشی سرگرمیوں کا، اور اس سلسلے میں ٹیلی فون لائن پر بھی اپنی ماہرین کی رائے لیتے ہیں۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے آج کراچی میں پورٹ قاسم پر 1320 میگا واٹ سے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کے پہلے یونٹ کا افتتاح کیا ہے۔ آج کا یہ ہمارا پہلا موضوع ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے روس کی سیر سوچی میں، وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اس سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس سربراہ کانفرنس کا کیا مقصد ہے اور اس میں پاکستان خطے کی دیگر ممالک کے ساتھ کس حد تک تعاون کو فروغ دینے کے لیے متبادلہ خیال کرے گا، اس کی تفصیلات بھی آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور جنگ لڑ رہا ہے، اور اس سلسلے میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کو عالمی برادری بھی سراہ رہی ہے۔ اس سلسلے میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے خصوصی فورس قائم کی گئی۔ اس سلسلے میں آج وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے سینٹر کا دورہ کیا، اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا، ان کے خطاب کی تفصیلات بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ اور سامعین، سب سے پہلے اب آئیں گے اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے آج کراچی میں پورٹ قاسم پر 1320 میگا واٹ کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کے پہلے یونٹ کا افتتاح کیا، اس سے مجموعی طور پر 660 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ بن قاسم پاور پلانٹ جو ہے یہ 1320 میگا واٹ کے دو یونٹس پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں 660 میگا واٹ کے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ اس سے شروع ہو چکی ہے، جبکہ دوسرے یونٹس پہ پیداوار کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سال فروری سے شروع ہوگی۔ یہ منصوبہ ریکارڈ 30 ماہ کی مدت میں مکمل کیا گیا ہے اور اس پر $2 ارب کی لاگت آئی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیوال کول پاور پروجیکٹ، وہ بھی 1320 میگا واٹ کا ہے اور وہ بھی ریکارڈ مدت میں، 22 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا، اور شاید یہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا منصوبہ ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں ان کو عالمی سطح پر بھی سراہا ہے، اور یہ جو منصوبہ ہے بن قاسم کول پاور پلانٹ کا، یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ ہے۔ جیسا کہ سامعین ہم اس سے پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت تقریباً $36 ارب کی سرمایہ کاری توانائی کے منصوبوں پر کی جا رہی ہے۔ آج وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے جب 1320 میگا واٹ کے پہلے یونٹ کا افتتاح کیا تو اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے پاکستان میں جو موجودہ حکومت کی طرف سے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو پاکستان کے اداروں کی طرف سے قربانیاں دی جا رہی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور وزیراعظم نے اس موقع پر جو سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور انہوں نے بتایا کہ آئندہ عام انتخابات 2018 میں ہوں گے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے، اور انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اس موقع پر توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ماہر ڈاکٹر منظور خان افریدی صاحب نے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، آج وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے 1320 میگا واٹ کے کول پاور پلانٹ کے پہلے یونٹ کا افتتاح کیا ہے پورٹ قاسم پہ۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے مثال موجود ہے سائیوال کول پاور پروجیکٹ کی، چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ ہے یہ جو پاور پلانٹ ہے۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں توانائی کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت جو کوشش کر رہی ہے، توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، انہیں کس حد تک تقویت ملے گی؟ اور اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توانائی کے یہ منصوبے کتنے عام ہیں پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے؟
جی بالکل، پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت جو ہیں بہت سارے طرح کے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں خاص کر توجہ دی گئی ہے جو توانائی کے پروجیکٹ تھی، کیونکہ 35 ارب ڈالر سے زیادہ جو رقم ہے وہ توانائی کے منصوبوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے منصوبے شامل ہیں جس میں کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی ساتھ جو ہیں توانائی، اس کے علاوہ جو ہوا سے بجلی پیدا ہوگی اور جو ہائیڈرو الیکٹرک بجلی، یہ تمام منصوبے اس میں شامل ہیں۔ اور بالکل حکومت نے ابھی کافی حد تک جو ہیں لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا لیا ہے اور ابھی نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ارلی ہارویسٹ پروگرامز ہیں، جو پروجیکٹس ہیں اسی سی پیک کے تحت، وہ مکمل ہونے کے قریب ہیں، اور یہ آج جو افتتاح ہوا ہے یہ زندہ مثال ہے کہ یہ یونٹ ون پر جو پورٹ کاسل پاور پلانٹ ہیں جو کوئلے سے کول فائرڈ ہے، تو یہ جو ہے تکمیل تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے آئندہ چند مہینوں تک، سال تک جو اور ارلی ہارویسٹ پروگرام ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپلیشن تک پہنچ جائے گی، اور پاکستان جو توانائی کا بحران ہے اس پہ قابو پائے گا انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس کو کافی تقویت ملے گی، کیونکہ جو سیکنڈ یونٹ ہے یہی پورٹ قاسم کول فائرڈ پاور پلانٹ کا، یہ بھی تقریباً 70% تک جو ہیں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا جو ساہیوال میں کول فائرڈ پاور پلانٹ ہے وہ بھی تکمیل تک جو ہے پہنچ چکا ہے، اور جو ایکرو تر کول فائر پاور پلانٹ ہیں وہاں بھی 2 یونٹس ہیں جو کہ ہر یونٹ 330 میگاواٹ توانائی جو ہیں وہ پروڈیوس کرے گی۔ اسی طرح جو داؤد وینڈ فارم ہیں، یعنی جو بجلی سے توانائی پروڈیوس کری، وہ بھی 100% جو ہیں کمپلیشن میں ہے، اور اس سے 50 میگاواٹ بجلی جو ہیں ہم پروڈیوس کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو قائد اعظم سولر پارک ہے بہاول پور میں، وہاں سے ہم 900 میگاواٹ بجلی جو ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 90% جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اس طرح جو جن پیر وینڈ فارم ہے، یعنی جو ہوا سے وہاں پہ توانائی پیدا ہوگی، تو وہ 100 میگاواٹ ہیں۔ اس طرح مختلف منصوبے جو ہیں اس میں شامل ہیں، اتحاد ایک ذریعے پہ توجہ نہیں دی جا رہی، بلکہ ساتھ ساتھ یہ تمام جو 5 قسم کے ذرائع ہیں جن پہ ہم توانائی حاصل کر سکیں گے، یہ تمام منصوبے جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور یہ ارلی ہارویسٹ پروگرام ہیں جو کہ 2018 تک کمپلیٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ۔
ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ منصوبے یہ مکمل کیے جا رہے ہیں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے، توانائی کے ساتھ ساتھ دیگر منصوبے بھی شامل ہیں، اور گوادر پورٹ کو خاص طور پر فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ کے فنکشن ہونے سے پاکستان کو معاشی لحاظ سے کتنا فائدہ ہوگا، اور پاکستان اس خطے میں کتنا بڑا جو ہے معاشی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکے گا، خاص طور پر وسطی ایشیا کے ممالک کو جس طریقے سے ہم اپنی پورٹ پہ دے رہے ہیں، انہیں اپنی بندرگاہ دے رہے ہیں اپنی مصنوعات کی ترسیل کے لیے؟
اس سے جو ہے ہم اگر براڈلی بات کریں تو تین طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح کوشش کی جا رہی تھی دوسرے ممالک کی طرف سے، خاص کر ہندوستان کی طرف سے، کہ پاکستان سفارتی سطح پہ آئسولیٹ کیا جائے اور تنہا کیا جائے، تو یہی صرف ایک کا منصوبہ جو پاکستان میں آیا۔ پچھلے 2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی بالکل بھی تنہا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ ایکسپوز ہو گیا اور ڈپلومیٹیکلی پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا۔ ساتھ ساتھ پھر یہ جو ہے نہ صرف پاکستان اور چین کو قریب لائے گا، کیونکہ چین آلریڈی ایک لانگ اسٹینڈنگ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ دوسرے ممالک کو بھی پاکستان کے قریب لائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو پہلے اگر ہم دیکھیں پاکستان اور چین کے جو تعلقات رہے ہیں وہ زیادہ تر ڈیفینس کے سیکٹر میں رہے ہیں، اب ڈیفینس کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہی تعلقات، اگر ہم گوادر پورٹ کی بات کریں تو یہ تجارت میں اور ساتھ انویسٹمنٹ میں، اکنامک زون میں جو ہے یہ چینج ہو رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جو 30 کے ممالک ہیں، افغانستان ہے، وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، یعنی جن کی کوئی براہ راست سمندر تک، کولی سمندر تک رسائی نہیں ہے، تو یہ گوادر سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پاکستان ٹرانزٹ فی کے ذریعے سے کافی جو ہیں آگے جا سکتے ہیں اور کافی پاکستانی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے. آلریڈی جو وسیع شہر کے ممالک ہیں انہوں نے اس دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ گوادر بندرگاہ کو یوز کریں گے. ایون روس اور افغانستان نے بھی وہ انٹرسٹ شو کیا ہے، کیونکہ آلریڈی جو کاسا ہے، کاسا 1000 سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا 1000 جو میگا واٹ بجلی کا منصوبہ ہے پاکستان تاجکستان کرغیزستان کے درمیان، تو یہ بھی اسی سے جو ہے فنکشنل ہو جائے گا جس میں افغانستان بھی شامل ہے. تو ان تمام کنٹری کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ یہاں پاکستان پہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور پاکستان معاشی لحاظ سے کافی انشاءاللہ مستحکم ہو جائے گا مستقبل قریب میں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامین یہ تھے ہمارے ساتھ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ماہر ڈاکٹر منظور خان نافریدی صاحب، جو چین پاکستان اقتصادی راہداری اور توانائی کے جو منصوبے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اسد چوہدری صاحب، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے جو منصوبے ہیں، خاص طور پر ارلی ہارویسٹ جو پروجیکٹس ہیں جو 2018 تک جنہیں مکمل کرنا ہے، ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک ہمیں پیش رفت نظر آ رہی ہے. بن قاسم کول پاور پلانٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا پہلا یونٹ جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور 660 میگا واٹ بجلی جو ہے اس سے حاصل ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسد صاحب، جو خاص چیز طور پر جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ماحولیاتی اثرات جو ہیں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے، ان کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. اور اس سے پہلے سائیوال کول پاور پروجیکٹ جب مکمل ہوا تو اس کے بارے میں اس وقت یہ تفصیلات کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ حکومت نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں سپر کریٹیکل ٹیکنالوجی ہے جو استعمال کی گئی اور اس کے کسی قسم کے منفی اثرات نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارلی ہارویسٹ منصوبے ہیں یہ کتنے عام ہیں پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر کوئلے سے بجلی پیدا کرنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا جو ہے مفید ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ 175 ارب ٹن سے زائد کے کوئلے کے ذخائر جو ہے وہ صرف تھر میں پائے جاتے ہیں.
بہت شکریہ ساجد فاروق صاحب. سب سے پہلے تو یہ ایک باعث اطمینان بات ہے کہ پاکستان نے سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ارلی ہارویسٹ جو پروجیکٹس ہیں ان کی اہمیت اور افادیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ پاکستان پہلے سے جو انرجی کا شارٹ فال ہے اس کا سامنا ہے پاکستان کو، اور ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے ہیں اس طرح کے، ان کا لگنا اور جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچنا اس کمی کو پورا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا. اور یہ جو آج جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے یہ اپنے جو مقررہ وقت تھا اس سے بھی 2 ماہ پہلے پایا تکمیل تک پہنچا ہے، اور لگ بھگ 30 ماہ کے عرصے میں $2 ارب کی لاگت سے یہ پروجیکٹ بنا ہے. جبکہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی جو پروجیکٹس ہیں وہ سی پیک کے پارٹ پر ابھی جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ملک میں جو ایک انرجی شارٹ فال ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. ساجد فاروق صاحب، سی پیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سی پیک 4 ڈائمینشنز میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کا جو بنیادی پہلو ہے وہ انرجی پروجیکٹس ہیں، اور سب سے جو میجر چنک آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ انرجی پروجیکٹس میں کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہماری روڈ نیٹ ورکس ہیں وہ اس کا دوسرا حصہ ہے، جبکہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں جو پورے پاکستان میں اس کوریڈور کے ساتھ ساتھ بننے ہیں وہ اس کا تیسرا حصہ ہے، جبکہ گوادر پورٹ اور گوادر سٹی جو ہے وہ اس کا چوتھا حصہ ہے. تو کیونکہ انرجی جو ہے وہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ تھا، یہ باقی جو تینوں جو منصوبے ہیں ان کا بھی ایک لنک جو ہے وہ انرجی ریلیٹڈ پروجیکٹس کے ساتھ بنتا ہے، کیونکہ اگر اسپیشل اکنامک زونز بنا دیے جائیں لیکن وہاں پر ہم جو ضروریات ہیں وہ مہیا نہ کر سکیں، جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ وہاں پر نہ پہنچائی جا سکیں، تو ان منصوبوں کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح گوادر پورٹ اور جو گوادر سٹی ہے اس کے لیے بھی جب وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، جب ملک کے اندر نئے کارخانے جو ہیں وہ لگیں گے، تو ایسے میں ہماری انرجی کی جو موجودہ ضروریات ہیں اس سے انرجی کی ضرورت کہیں زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس ہیں اس میں انرجی ریلیٹڈ پروجیکٹس کو ترجیح دی گئی ہے, اور انرجی ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کو پہلے رکھا گیا تاکہ وہ جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچ سکیں. اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ 660 میگا واٹ کا یہ جو ایک یونٹ ہے اس نے پایا تکمیل تک پہنچا اور کام کرنا شروع کر دیا ہے, جبکہ یہ دو یونٹس ہوں گے اور کل ملا کر 1320 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ ان سے پیدا کی جائے گی. باقی پاکستان اپنے پاکستان کے اندر جو معدنیات ہیں وہ مختلف طرز کی ہیں, اور ہر خطے کی ہر ملک کی ایک جو چھپی ہوئی دولت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے پازیٹیولی. گو کے انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کول بیسڈ پاور پروجیکٹس ہیں وہ اب شاید اتنے افیکٹو نہیں ہیں, لیکن ہمارے کیس میں کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں کوئلے کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس سے ہمیں جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بھی کم پڑے گی, اور ہمیں یہ فیزیبل ہے کہ ہم جو ہے وہ کیونکہ ہماری پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ ہم ان اندھیروں سے نکل سکیں اور ملک کو ایک خاطر خواہ ضرورت کے مطابق جو ہماری بجلی ہے وہ مل سکے, تاکہ جو ہمارے لوگ جو ڈومیسٹک کنزیومر ہیں یا جو کمرشل کنزیومر ہیں جو سفر کر رہے ہیں بجلی کے شارٹ فال کی وجہ سے وہ ہم اس کیفیت سے نکل سکیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو دیگر بھی پروجیکٹس ہیں, اس میں کچھ آئیڈل پروجیکٹس بھی ہیں, ونڈ ریلیٹڈ پروجیکٹ بھی ہیں, وہ تمام کے تمام پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ملک میں ایک دفعہ جو انرجی کا شارٹ فال ہے وہ پورا ہو جائے گا.
جی ایسے صاحب, اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2013 کے بعد سے اگر سامعین ہم دیکھیں تو اب تک تقریباً 8000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں شامل کی گئی ہے نئے منصوبوں سے مختلف, اور اس سلسلے میں جو مختلف جو جنریشن کمپنیز ہیں ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بھی, خاص طور پر سرکاری جو جنریشن کمپنیز ہیں ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ صارفین کو سستی بجلی فراہم کی جائے. اور سستی بجلی حاصل کرنے کا سب سے جو بہترین جو طریقہ ہے, بہترین جو ذریعہ ہے, وہ ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کرنا ہے. بدقسمتی سے تربیلا ڈیم کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ذخیرہ تعمیر نہیں کیا گیا, لیکن اب اس سلسلے میں جس طرح کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے وہ بھی اب آخری مراحل میں ہے تکمیل کے, اس کے ساتھ ساتھ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, دامیر بادشاہ ڈیم جیسے منصوبے, تو یہ بڑے منصوبے ہیں, ان کی تکمیل سے یقینی طور پر پاکستان میں توانائی کی صورتحال میں بہتری آئے گی. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر بھی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے, اور 3600 میگا واٹ کے تین منصوبے جو ہیں ان پر کام ہو رہا ہے. یقینی طور پر یہ منصوبے بھی پاکستان میں توانائی کی صورتحال کی بہتری کے لیے اہم ہیں. پورٹ قاسم پاور پلانٹ جو ہے یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مکمل ہونے والا توانائی کا ایک اہم منصوبہ ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں بجلی کی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی. اور جس طریقے موجودہ حکومت نے اپنی عوام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا 2018 کے انتخابات سے پہلے, تو اس سلسلے میں ہم عملی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ توانائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور جہاں کہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی بھی ہے وہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے, بجلی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت دیگر جو منصوبے ہیں توانائی کے ان پر بھی تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے, اور ارلی ہارویسٹ منصوبے جن کا اسد صاحب نے بھی ذکر کیا یہ وہ منصوبے ہیں جن کی تکمیل سے پاکستان کو فوری طور پر فوائد حاصل ہوں گے, اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ منصوبے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. سامعین, ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام آپ سن رہے ہیں نیا جہاں. اب وقت ہوا چاہتا ہے خاص خاص خبروں کے خلاصے کا, آئیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے آج پورٹ قاسم کراچی میں 1320 میگا واٹ کے کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر کے پہلے یونٹ کا افتتاح کیا. وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل روس کے شہر سوچی جائیں گے. پاکستان نے آج شمالی کوریا کی طرف سے ایک بیلسٹک میزائل کے مبینہ تجربے پر سخت تشویش ظاہر کی ہے. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں امن برقرار رکھنے اور ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے 2000 اہلکاروں پر مشتمل پولیس فورس قائم کی جائے گی. افغانستان کے صوبے ہرات میں حکام نے اغوا اور قتل کے جرائم میں ملوث 5 مجرموں کو پھانسی دی ہے. آج لاہور وائٹس اور لاہور بلوز کی ٹیمیں راولپنڈی میں جاری قومی ٹی ٹوینٹی کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سامعین، یہ تو تھا خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اب یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اپنے اگلے موضوع پر بات کریں گے۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامعین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد فاروق، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اسد چوری صاحب۔ سامعین، اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے 16 اجلاس میں شرکت کے لیے روس کا دورہ کریں گے، اور کل یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وہ اس موقع پر جو دو طرفہ ملاقاتیں بھی وزیر اعظم کی ہوں گی، اور خاص طور پر شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کو جب سے مکمل رکنیت حاصل ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کی جو اہمیت ہے اس تنظیم میں مزید بڑھ گئی ہے۔ اس تنظیم کے جو یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی شرکت کریں گے، ان کے سربراہان حکومت بھی شامل ہوں گے، اور خاص طور پر جس طریقے سے دہشت گردی، انتہا پسندی، علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا بڑا اہم کردار ہے۔ پاکستان کو جب سے اس کی مکمل ممبر شپ ملی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور دو طرفہ ملاقاتوں میں یقینی طور پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے ساتھ پاکستان کے مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ سامعین 15 جون 2001 کو شنگھائی میں قائم کی گئی تھی، اور اس موقع پر جو اس کے جو ممبران ہیں جن ممالک نے اس میں اس کے قیام میں شریک تھے ان میں چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ ایران کو اس وقت تنظیم میں مبصر کا درجہ حاصل ہے، اور اس نے مکمل ممبر شپ کے لیے بھی درخواست دی ہوئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کو جو ہے 9 جون 2017 کو آستانہ میں ہونے والے تنظیم کے اجلاس میں مکمل ممبر شپ دی گئی تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی اگر ہم دیکھیں تو علاقائی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ریجنل بلاکس ہیں، جو تنظیمیں ہیں ان کی، وہ بڑی فعال نظر آتی ہیں، اور خاص طور پر جو اس خطے میں اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے سارک جو ہے وہ اتنی فعال نہیں رہی، اور لیکن جنوب مشرقی ایشیا کی جو تنظیم ہے ممالک کی، آسیان، وہ بڑی فعال ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی اب اسی پیٹرن پہ فعال بنایا جا رہا ہے، اور اس میں اب پاکستان کی جو شمولیت ہے اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو بین الاقوامی سطح پر کردار ہے وہ مزید ابھر کر، اور اس خطے میں خاص طور پر کردار جو ہے وہ مزید ابھر کر سامنے آیا، اور اس سے پاکستان کے لیے بڑے مواقع بھی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دیگر رکن ممالک ممالک کے ساتھ جو ہے جو مشترکہ ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھائے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب نے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کا 16 اجلاس ہو رہا ہے کل روس کے شہر سوچی میں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے جو مکمل ممبر شپ پاکستان کو ملی ہے اس سے بعد سے پاکستان کا کردار کتنا بڑھ گیا ہے اس تنظیم میں, اور پاکستان جو ہے خطے میں امن استحکام کے لیے جو پہلے کوششیں کر رہا ہے, ترقی کے لیے کر رہا ہے, خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے, تو ان کوششوں کو کتنی تقویت ملے گی؟
جی, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس فیصلے کے بعد نہ صرف پاکستان کا شنگھائی کوآپریشن جو تنظیم ہے اس میں کردار بڑھ گیا ہے, اور اس پلیٹ فارم سے ان تمام علاقوں کی ترقی کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں پاکستان ان کوششوں کا حصہ بن جائے گا, اور اس طرح پاکستان کو ایک وسیع اور یعنی اعلی سطح کے پلیٹ فارم سے اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا. پاکستان کے لیے نہ صرف یہ سیاسی لحاظ سے فائدہ مند ہے, اقتصادی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے, اور پاکستان کا بین الاقوامی امیج جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا. لیکن شنگھائی کوآپریشن کونسل جو کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کو بھی یہ فائدہ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کو مستقل ممبر بنانے کے بعد, کیونکہ اب یہ شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے اس کا دائرہ کار صرف وسطی ایشیا تک محدود نہیں رہا یا چائنا اور روس تک محدود نہیں رہا, بلکہ جنوبی ایشیا تک پھیل گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا سے مراد پاکستان کے علاوہ بھارت کے علاوہ جو باقی خطہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے, کیونکہ نیپال اس کا ایسوسیٹ ممبر ہے. تو اس طرح یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سرحدیں جو ہیں وہ اب خلیج بنگال اور بحرہ ہند تک پھیل گئی ہیں, اور ایران بھی اس کا ممبر ہونے والا ہے, تو اس کی جو سرحدیں ہیں اب وہ خلیج فارس کے پانیوں کو چھوئیں گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی تاریخ میں حالانکہ یہ بہت ینگ آرگنائزیشن ہے لیکن اس نے جتنی تیزی سے ترقی کی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کا جو امیج ابھرا ہے اور اس نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے, اور اس کا تو یعنی یہ میچر بینیفٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیے بھی.
ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دیگر ریجنل بلاکس ہیں مختلف ہمارے سمتیم ہیں ہمارے سامنے, بدقسمتی سے جو سارک ہے وہ اس حد تک بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے فعال نہیں ہوئی, لیکن آسیان ہمارے سامنے ہے, یورپی یونین ہمارے سامنے ہے, افریقن یونین ہمارے سامنے ہے, یہ جو ریجنل جو تنظیمیں ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ جس طرح آسیان جس حد تک فعال ہے اس حد تک فعال ہو سکتی ہے اس طرح کی, اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو مزید اس میں ممبر شپ دینے سے اس تنظیم کا جو مزید فعال ہونا ہے وہ کس حد تک ممکن ہو سکتا ہے؟
یہ صرف اس صورت میں فعال ہو سکتی ہے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دو طرفہ تنازعات ہیں ان کا تسلی بخش حال نکل جائے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ محاذ آرائی کی بجائے تعاون کی پالیسی اختیار کریں. سارک کے جو باقی ممبرز ہیں پاکستان اور بھارت کے علاوہ جو باقی 6 اراکین ہیں ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مساعدت ہو, امن ہو اور تعاون ہو, کیونکہ اس کا فائدہ جو سار کے چھوٹے ممبران ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا. حقیقت میں دیکھا جائے تو سار کی تشکیل ہی جنوبی ایشیا کے چھوٹے ممالک کے مفاد کے لیے وجود میں آئی تھی, کیونکہ یہ جو ممالک ہیں یہ اقتصادی لحاظ سے بہت پسماندہ ہیں, غریب ہیں, اور ان کو ترقی کی بہت ضرورت ہے اور ترقی کے لیے باقی ممالک کے ساتھ وہ تعاون چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے 1985 میں سار کے معاملے روپ میں آنے کے باوجود اب تک اب اس کی ناقص کارکردگی یا اس کی ناکامی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سارک کے جو ممبر ہیں حالانکہ ان میں ایک فری ٹریڈ ایریا ایگریمنٹ میں موجود ہے اور انہوں نے کوشش بھی کی ہے آپس میں تجارت بڑھانے کی, مگر اب تک اتنی کوششوں کے باوجود سارک کے ممبران کی اپنی آپس میں جو تجارت ہے وہ صرف ان ممالک کی مکمل صرف 5% ہے.
جی,
جبکہ اس کے مقابلے میں آسیان جو ہے یعنی ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز جنوب مشرقی ایشیا ممالک کی جو علاقائی تنظیم ہے ان کی آپس میں تجارت 25% ہے اور جو یورپین یونین ہے ان کی آپس میں تجارت 60% ہے. تو اگر ان کی آپس میں تجارت جو ہے اس میں اضافہ نہ ہوا تو یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, یہ امر باعث تشویش ہے. ایک اور پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی اہم ہے, وہ یہ کہ اس کے باوجود اس کے سارک نے کوئی ترقی نہیں دکھائی اور سارک نے کچھ اچیو نہیں کیا یا پروگرس نہیں کی, لیکن اس کے باوجود سارک کی اہمیت دنیا بھر میں محسوس کی جا رہی ہے. اور اس میں میجر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اجتماعی طور پر جنوبی ایشیائی ممالک نے تعاون میں ترقی میں کچھ کارنامے سرانجام نہیں دیے, لیکن انڈیویجول انفرادی سطح پر جنوبی ایشیا کے کچھ ممالک ہیں جنہوں نے قومی ترقی میں کامیابی حاصل کی ہے, جن میں بھارت بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے. تو اس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں ایک کنزیومر مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہے, وہ دنیا کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے. اور اسی وجہ سے جو آبزرور اسٹیٹس حاصل کرنے والے ممالک ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, وہ یعنی ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور دنیا کی جو دلچسپی ہے جنوبی ایشیا میں اور سارک میں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ خطہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے, یہ 7.25 ارب سے زیادہ آبادی کے والا ملک ہے, یہاں پہ 9-10 کروڑ سے زیادہ یعنی جو ہے لوگ کنزیومر مارکیٹ کا حصہ ہے صرف ان ممالک میں. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارک کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن سارک کے ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی بڑی شدید ہیں اور زیادہ تر وہ سیاسی ہیں.
جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب. سامعین سے یہ تھے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب, جو سنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے روس کے شہر سوچی میں اس کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ سنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے. اچھا چودھری صاحب, سنگھائی تعاون تنظیم کی جب سے پاکستان کو مکمل ممبر شپ ملی ہے اس کے بعد یہ پہلا اجلاس ہو رہا ہے سربراہان حکومت کا, اور یہ بڑا اہم اجلاس ہے, اس میں پاکستان کو پہلی مرتبہ ایک مکمل ممبر کے طور پر شرکت کا موقع مل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو اس وقت پاکستان کی کوششیں اور یہ جو ایس سی او کا ایک مشترکہ مقصد بھی ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ, اس کے علاوہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے تنظیم میں کتنا بہتر انداز میں ہم آگے مزید اس کو بڑھا سکتے ہیں؟
جی بالکل ساجد صاحب, جب سے پاکستان کو مستقل ممبرشپ ملی ہے اس تنظیم کی اس کے بعد جو خیال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ اس فورم کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو انرجی کرائسز ہے پاکستان کا وہ حل ہو سکے, کیونکہ یہ وہ فورم ہے جس میں انرجی کنزیومرز اور انرجی پروڈیوسرز دونوں طرح کے ممالک شامل ہیں, اور پاکستان اس فورم میں رہتے ہوئے جو بڑے انرجی پروڈیوسر ہیں ممالک رشیا ہے, قازقستان ہے, ازبکستان ہے اور ایران ہے, ان کے ساتھ مختلف معاہدے کر کے اور مختلف طرح کے جو پہلے بھی پاکستان کی مختلف ان ممالک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, تو جو انرجی کرائسز ہے اس کو ختم کرنے میں یہ جو فورم ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس فورم میں انڈیا کی موجودگی بھی ہے تو یہ جو فورم ہے وہ ان ایسے پروجیکٹس جن میں بھارت کی شمولیت ہے ان کو بھی دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے, جیسے مثال کے طور پر جو ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ہے یا تاپی کا جو منصوبہ تھا اس کو دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے اس فورم کو یوز کر کے. اس کے علاوہ جو اہم اہم نکات ہیں اس میں سینٹرل ایشین مارکیٹس تک پاکستان کا جو رسائی ہے وہ شامل ہے, اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو امن ہے اس میں بھی یہ فورم معاون اور مددگار ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کو ایک جگہ پر بیٹھنے کا موقع بھی میسر آ رہا ہے.
جی اسد صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے, اور اس تنظیم میں روس بھی چونکہ شامل ہے اور روس بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے, اس تک بھی ہم رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر اس سے پاکستان کو معاشی لحاظ سے فوائد ہوں گے اور ہمیں جو ہم اپنی برآمدات بڑھانے کی کوشش کریں اس میں بھی پاکستان کو جو ہے ایک بھرپور موقع ملے گا۔ سامعین ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام آپ سن رہے ہیں نیا جہاں، یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا بریک، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اگلے موضوع پر بات کریں گے۔
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
سامعین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب ہم بات کریں گے اپنے پروگرام کے آخری موضوع پر۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے آج پولیس لائن اسلام آباد میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے مرکز کا دورہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے جو حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں امن برقرار رکھنے کے لیے جو ایک 2000 اہلکاروں پر مشتمل مظاہروں کی روک تھام کے لیے فورس جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے جو انسداد دہشت گردی فورس ہے اس کے قیام کا جو مقصد ہے وہ بھی بیان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد سے یہ جو فورس ہے یہ قائم کی گئی تھی۔ جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی خلاف پاکستان کی طرف سے بھرپور ایک جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں ہماری سیکیورٹی ادارے کے افسران اور جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج پشاور میں بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے فاٹا اور خیبر پختونخوا کے علماء کرام کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے، اور یہاں کوئی مذہبی، لسانی، قبائلی، علاقائی اور فرقہ وارانہ تفریق نہیں ہے۔ انہوں نے دہشت گردی خلاف جنگ میں علماء کرام کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ سمین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج اگر ہم آج سے 4-5 پہلے کی بات کریں تو روزانہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، تو اس کے بعد سے آپریشن ضرب عفو جب شروع ہوا اور آپریشن رد الفساد اب جس طریقے سے جاری ہے، تو دہشت گردی کا جو ہے وہ جو واقعات ہیں ان میں نمایاں کمی آئی ہے، دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ نے بھی آج تفصیل کے ساتھ اس صورتحال پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اب امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، اور ایک فل فلیج آپریشن جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ملک بھر میں شروع کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے اور فاٹا میں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے ایک بھرپور آپریشن شروع کیا گیا. اس سلسلے میں کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان ایک ترتیب دیا گیا اس پر بھی عمل کیا جائے. اسد چودھری صاحب, نیشنل ایکشن پلان پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حلقوں کی طرف سے یہ بات آتی رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اگر بھرپور طریقے سے عمل ہو تو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں, اور یہ جو اکا دکا ہمیں واقعات نظر آتے ہیں ان کی بھی روک تھام کی جا سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ایک 20 نکاتی مکمل ایک حکمت عملی ہے, اس پر عمل درآمد کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور اس کو مزید کس حد تک بہتر انداز میں ہم جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں؟
جی بالکل ساجد فاروق صاحب, یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ ایک ایسا بہترین ڈاکومنٹ ہے جو کہ پاکستان کی تمام قومی قیادت نے جو عسکری حکام تھے ان کے ساتھ مل کر اس کو ترتیب دیا, اور اس کی کئی جہتیں ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. یہاں پر بہت سارا ایسا کام ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو کہ غیر محسوس طریقے سے کیا جا رہا ہے.
اسد چوہدری صاحب, قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ممتاز دفاعی تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد خان صاحب نے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو اپنا قیمتی وقت دیا. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, اور اس سلسلے میں ہماری جو سیکیورٹی اداروں کے افسران اور جوان ہیں وہ ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں. آج پشاور میں بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے, فاٹا اور خیبر پختونخوا کے علماء کرام کی بھی, اور اس موقع پر آرمی چیف نے دہشت گردی خلاف جنگ میں علماء کرام کی کاوشوں کو بھی سراہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اس وقت پاکستان کی یہ جو جنگ ہے جس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور آپریشن رد الفساد جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے کامیابی کے ساتھ, نیشنل ایکشن پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے, اس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو ایک اکنالجمنٹ ہے اس میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے, اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے افسران اور جوانوں کی ان قربانیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی, تو یقیناً پاکستانی قوم نے جتنی بڑی یہ جنگ لڑی ہے اس کا تو مقابلہ دنیا میں کہیں اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا.
جی جی,
یہ ان پیرلل ہے, اور دنیا کی تمام دنیا کی ایفرٹس اگر آپ ایک طرف کر لیں اور پاکستان کی ایفرٹس ایک طرف کر لیں تو پاکستان کی کوششیں ایز اے نیشن, پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جو کمبیٹنگ پوٹینشیلز ہیں تو وہ کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی, اور اس میں میں خاص کر کے تعریف کروں گا پاکستان کی جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں جنہوں نے اس پورے کام میں حصہ لیا.
جی جی,
ہم تقریباً 13-14 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, کمبیٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو, تو یہ بہت بڑی کاوش ہے, بہت بڑی کوشش ہے. لیکن اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جس حساب سے ایک اکنالجمنٹ آنی چاہیے تھی, ان ساری چیزوں کو اپریسیشن دینی چاہیے تھی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کنٹریبیوشن ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ نہیں ہے.
جی,
اس میں کمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی لیول پہ ہمیشہ پاکستان کی قربانیوں کو انڈرمائن کیا جاتا رہا ہے.
جی,
یہ خاص کر کے امریکہ اور مغربی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں.
جی,
جہاں تک چائنا, رشیا یا باقی کچھ ممالک ہیں, یقیناً ان میں انہوں نے بڑی پاکستان کی تعریف بھی کی ہے. چائنیز لیڈرشپ تو ہمیشہ تعریفوں کے پل باندھتے رہے اور
جی
رائٹلی اس کو اکنالج کرتے رہے.
جی جی,
لیکن مغربی دنیا کے مفادات کی وجہ سے اور شاید انڈیا باعث ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مجوسی نظر آئی, اور یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان میں جنگ لڑی ہے وہ صرف پاکستانی قوم کو اس کا فائدہ نہیں ہوا, بلکہ خطے کے سارے ممالک کو, پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہوا.
لہٰذا
اس کی اکنالجمنٹ بھی پوری دنیا سے آنی چاہیے تھی. پھر جو آپ نے فرمایا, آج چیف آرمی صاحب نے جو فاٹا کے علماء کرام میں ان لوگوں سے بات چیت کی, دیکھیں علماء کرام اگر اپنا ایک رول پازیٹو ادا کریں گے
جی جی
تو دہشت گردی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم ہو جائے گی, اور خاص کر کے میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارا مذہب جتنا اچھا ہے اتنا ہی اس کو غلط لوگ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی مذہب کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے.
جی جی.
اب تحریک طالبان کا تعلق کہیں بھی کسی صورت میں بھی اسلام کے ساتھ یا مذہب یا مسلمانوں کے ساتھ نہیں جوڑا سکتا، لیکن وہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ غلط کام کرتے ہیں، جس سے بدقسمتی سے ہمارے مذہب کے بارے میں لوگ مختلف رویہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں لوگ مختلف رویہ رکھتے ہیں.
جی جی.
اس کا لب نواب بھی یہی تھا کہ آپ کوشش کریں کہ اسلام کے وہ پہلو، جس سے اسلام تو ویسے ساری کی ساری سلامتی ہے، مذہب اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، تو یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے، اس میں کہیں بھی دہشت گردی یا ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ چیزیں پروجیکٹ کریں لوگوں کو، تاکہ لوگ جو کسی نہ کسی صورت میں دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں یا اس کا اعلی کار بن رہے ہیں،
جی جی،
تو وہ نہ بنے. کیونکہ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو سوسائٹی میں ظاہر بیگنا اور معصوم جانیں ان کا ضیاع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نوجوان نسل بعض اوقات ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، اور یہ اس کو نوجوان نسل اور ہمارے بچوں کو برینڈ واشنگ کر کے دہشت گردی کا اعلی کار بناتے ہیں.
جی جی.
تو یہ ساری چیز اگر ہمارے علماء اکرام اپنی امامت کے تھرو، مساجد کے تھرو، درسگاہوں کے تھرو یہ چیزیں عوام تک پہنچائیں گے، چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں علماء اکرام کو قدر و منزل کی نظر سے دیکھا جاتا ہے.
جی جی.
یہ علماء اکرام اگر وہ پازیٹو رول ادا کرنا شروع کر دیں، میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ ہمارے ہاں جو ریڈیکلائزیشن کا ایلیمنٹ ہے یہ 90% اس میں کمی آ جائے گی.
جی بالکل.
کیونکہ ادروائز میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے مختلف اور لوگوں نے تو مختلف طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا، اتنا زیادہ ہے نہیں، لیکن ظاہر ہے بری چیز کی پروجیکشن تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے.
جی بالکل. جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد خان صاحب. سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھ ممتاز دفاعی تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد خان صاحب، جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جو کوششیں ہیں اور کامیابیاں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اسد چودھری صاحب، آرمی چیف نے جو آج ان کی ملاقات ہوئی ان سے فاٹا اور خیبر پختونخوا کے علماء کرام کی، تو اس موقع پر خاص طور پر انہوں نے اتحاد کا پیغام دیا اور ان کہا کہ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے، یہاں کوئی مذہبی، لسانی، قبائلی، علاقائی اور فرقہ وارانہ تفریق نہیں ہے. آپ آرمی چیف کے اس جو اتحاد کے پیغام کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، انتہائی مثبت بات ہے کہ جب پاکستان کی بات آئے گی تو ایک ہی ڈویژن ہوگی، ایک طرف پاکستان کے جو خیرخواہ ہیں وہ ہوں گے اور دوسری طرف پاکستان کے جو بدخواہ ہیں، جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں وہ ہوں گے. آج کی ملاقات کی اگر بات کی جائے تو میں ابھی کچھ دیر پہلے اس جو ان کی آج ملاقات تھی علماء کے ساتھ وہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں کئی ایسے علماء تشریف فرما تھے کہ جن کے اپنے خاندانوں کے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے شہادتیں دیں اور انہوں نے طالبان کے سامنے اور جو ایکسٹریمزم تھا اس کے سامنے سر کو نہیں جھکایا اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کے جو جنازے ہیں وہ انہوں نے اٹھائے. تو یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی قربانیاں ہیں جو دی گئی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر جو امن ہے وہ لوٹ آیا ہے اور ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ انتہائی بہتر ہے.
جی اسد صاحب، اور جس طرح کے ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے کہ اسلام امن کا دین ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم کسی کو اسلام کا غلط جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی خیالات سے نوازا. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. انجینئر تھے شہزادہ محمد عباس، پروگرام کوآرڈینیٹر تھے محمد ایاز، پروگرام انچارج تھے عمران لطیف، اور نگرانی اعلیٰ ہوتے ہیں اس پروگرام کے جاوید خان جدون. اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجیے اجازت. 10 بجنے والے ہیں، چند لمحوں بعد آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے.